الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا, دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 10, ارشاد ہوا ان الذين كفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور وہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں. اب یہ سورہ آل عمران ہے, ذہن میں رکھیے گا. آگے چل کر اس میں غزوہ بدر پر تبصرہ بھی, غزوہ احد پر, آگے چل کر اس میں غزوہ احد پر بھی تبصرہ آئے گا. وہ سن 3 ہجری کی بات ہے. بدر 2 ہجری میں ہو چکا ہے. تو کفار یعنی یہود, انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بدر میں تو تمہارا مقابلہ ہوا ہے مشرکوں سے, جو مکہ سے آئے تھے. بدر میں تمہارا مقابلہ ہوا مشرکوں سے, ہم سے مقابلہ ہوگا تو لگ پتا جائے گا تمہیں, ذرا تم ہمارے مقابلے پر تو آؤ. یہ انہوں نے دھمکیاں دینے کی کوشش کی. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ ان کو کام نہ آئیں گے, اور یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں. کدا ابھی آل فرعون والذین من قبلہم, ان کا بھی وہی حال ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا انجام ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم, اے نبی علیہ السلام ان سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا, ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وبئس المہاد, اور وہ بہت بری جگہ ہے. اب بدر کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا, یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو بدر میں آپس میں مد مقابل ہوئیں. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی, یہ تو اہل ایمان تھے. واخرا کافرتن, اور دوسری جماعت کافر تھی, یعنی وہ تو طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے. یرونہم مثلہم رأی العین, وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. مراد کیا ہے, مسلمان تھے تو 313 اور کافر تھے 1000, لیکن اللہ نے روب ڈال دیا کفار پر اور مسلمانوں کو کافروں کی نگاہوں میں دگنا دکھایا, تو کافر مرعوب ہوئے اور پھر ان کے لاشیں بھی گرے, 70 کے قریب کفار قتل ہوئے, ابو جہل بھی ان میں شامل تھا. یہ اس کی طرف اشارہ. واخرا کافرتن, اور دوسری جماعت کافر تھی, مراد یہ کہ وہ طاغوت کی راہ میں لڑ رہے تھے. یرونہم مثلہم رأی العین, وہ انہیں یعنی مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. ان فی ذلک العبرت لأولی الابصار, یقیناً اس معرکے میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے. اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا. سورۃ الانفال میں پڑھیں گے بدر کا دن یوم الفرقان آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا کہ اللہ 313 کے ساتھ تھا, بظاہر وہ نہتے, اور 1000 کا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ آیا وہ ناکام ہوا. اب دنیاوی محبتیں جو مرغوب ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, لوگوں کے لیے نسانی خواہشات کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے, جیسے کہ عورتیں اور بیٹے. یہ خواہشات بھی ہیں اور یہ ضرورت کی بات بھی ہے. بے عورتیں اور بیٹے. والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث, اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے, اور نشان زدہ یعنی عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. یہ گھر گھر ہستی کی ضروریات کے لیے ضروری ہیں. انسان نکاح کرے اس کی ضرورت ہے, اولاد ہو اس کی ضرورت ہے, مال مویشی جائیداد یہ ضرورت ہے انسان کی. لیکن یہ ہے کیا اصل میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. دنیا ضرورت کی شے ہے, تو ضرورت کے طور پر ان محبتوں کو اختیار کرنا, ان چیزوں کو برت لینا کوئی حرج نہیں. لیکن واللہ عند حسن المآب, اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. اصل معاملہ تمہارا ٹھکانے کا کہاں ہے؟ آخرت. اور حسن معاملہ تو اللہ ہی کے پاس ہے, اس آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بسر کرو. ہاں انسان نکاح کرے, جائز طریقے پر اپنی خواہش پوری کرے اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے, اور انسان اولاد اس کو اللہ نے دی ان کی کفالت کرے, جائز طریقے پر کرے, صدقہ جاریہ بنائے, تو دنیا کا نظام بھی چلے گا, گھر گھر ہستی کے معاملات بھی چلیں گے, اور اللہ کی اطاعت کے مطابق گھر والوں کو لے کر چلو, صدقہ جاریہ بناؤ, اولاد کو حلال کماؤ, جائز میں خرچ کرو, کوئی ایشو نہیں, مگر مال کی محبت میں ڈوبو, گھر والے کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو آخرت تمہاری خراب ہو جائے گی. آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا گزارنے کی کوشش کرو. یہ دنیا ضرورت ہے اور آخرت مقصد ہے. مقصد اوپر رہے گا, ضرورت نیچے رہے گی. قل او نبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اس سے بہتر ہے. للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ ازواج مطہرت, اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں. ورضوان من اللہ, اور اللہ کے طرف سے خوشنودی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. جو اللہ کی فرما برداری کی روش پر رہتے ہوئے دنیا گزارے, دنیا میں زندگی بسر کرے, اللہ کے ہاں جنت بھی, ہمیشہ وہاں رہیں گے, پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور اللہ کی رضا بھی ہوگی. آخری دو نعمتیں جو جنت میں ملیں گی نا, آخری والی جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے مگر سیکوینس کے اعتبار سے, تو لاسٹ ٹو ونس وڈ بی دا پلیجر آف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کی رضا, اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون, اللہ کا دیدار اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. واللہ بصیر من العباد, اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ نیک بندوں کی دعائیں آ رہی ہیں. فرمایا الذین یقولون, وہ پرہیزگار بندے, متقی بندے یوں دعا کرتے ہیں, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے, بس ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جہنم سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں, اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. سحری کے اوقات, یہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, ایک تہائی رات, یعنی اگر مثلا 9 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 3 گھنٹے, 12 گھنٹے کی رات کہیں ہو جائے تو آخری 4 گھنٹے سمجھ لیں. تو رات کا آخری حصہ, مسلم شریف کی روایت ہے, دل کے کانوں سے حدیث سنیں, اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اور اللہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا میں دے دوں, ہے کوئی دعا مانگنے والا قبول کر لوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں. اللہ ہی نوکس ایٹ آر ڈورس, اللہ ہمیں کھٹکھٹاتا ہے, مانگنے میں تجھے عطا کر دوں گا. اس وقت اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی دعا مانگنے والا, ہے کوئی استغفار کرنے والا, میں سوال پورا کر دوں, میں دعا اس کی قبول کر لوں, میں بخش دوں اس کو, اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے. سحری میں اٹھتے تو ہیں بھائی, جہاں کھانے پینے کا اہتمام ہے, یہ جسم کی حاجت ہے, وہاں روحانی اہتمام بھی کر لیں, چند رکعتیں بھی ادا کر لیں. اب تو راتیں طویل ہیں نا, الحمدللہ راتیں طویل ہیں, کچھ رکعتیں بھی ادا کر لیں, تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لیں, ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, ہم اور آپ ہوں, یعنی ہم اور ہم ہوں اور ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو, یہ مطلب ہے کہنے کا, 1-to-1 اللہ تعالیٰ سے بات ہو اور اللہ اس وقت کہتا ہے مجھ سے مانگ لے. یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ مجھے اور آپ کو رات کے آخری حصے کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والمستغفرین بالاسحار, اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ والاولو العلم قائما بالقسط, اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی. قائما بالقسط, وہ اللہ عدل قائم فرمانے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ گواہی اللہ بھی دیتا ہے, فرشتے بھی دیتے ہیں, اہل علم بھی دیتے ہیں, اور اللہ کی شان کیا ہے, عدل قائم کرنے والا. نوٹ کیجئے گا, آیت نمبر 21 میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت آئے گی, عدل قائم کرنے والے. آئندہ ہم پڑھیں گے النساء آیت نمبر 135, اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اللہ ہم سے فرماتے عدل قائم کرنے والے بنو، یہاں یہ اللہ کی شان قائم بالقسط، اللہ عدل قائم فرمانے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ وہ صرف اسلام ہے۔ دین کا لفظ بڑا جامع ہے، اس کا ایک بڑا جامع مفہوم ہے نظام، انگریزی میں سسٹم۔ سورۃ البقرہ میں ایمان کے حوالے سے گفتگو نسبتاً زیادہ تھی، آل عمران میں دیکھیے گا اسلام کا ذکر زیادہ ملے گا، اور دین سسٹم آف لائف اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، اور اسلام چند رسومات چند عبادات ہی کا نام نہیں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ انفرادی زندگی اجتماعی زندگی پوری رہنمائی دیتا ہے۔ اور البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ہم نے پڑھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج دنیا میں ڈیبیٹ سسٹم کی ہے، امریکہ کبھی کہتا ہے، بش نے کبھی کہا آور سسٹم وڈ پریویل، دجالی تہذیب والے کہتے ہیں ہمارا نظام چلے گا، اور دجال آ کر کہے گا میرا چلے گا، اللہ فرماتے کسی کا نہیں میرا چلے گا، اور اللہ اپنے ماننے والوں سے کہتے کہ اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا تم پر لازم ہے۔ یہ بات سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس علم کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے، یہ ضد والی بات کئی مرتبہ آ چکی ہے، جانتے بوجھتے رد کیا۔ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے اگر جھگڑا کریں تو فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اپنا سر اپنا چہرہ گویا پورا وجود اپنے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ کہ جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اسلام کیا ہے؟ جھک جانا، سرینڈر کر دینا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے آپ ان سے فرما دیجئے، اور ان سے بھی جو ان پڑھ یعنی مشرکین ہیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ مشرکین کو ان پڑھ امیین کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیوں سے کوئی کتاب اور وحی ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ ان سب سے کہیے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی علیہ السلام بے شک آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو قتل یعنی شہید کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی علیہ السلام آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ کفار جو اللہ والوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ اللہ والے کون ہیں؟ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اللہ عدل قائم فرمانے والا، آیت 21 اللہ کے نیک بندے عدل کی بات کرتے ہیں۔ آج یہ عدل اس کی شدید ضرورت ہے، یہ امت پٹنے اور پسنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ امت ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے آئی تھی۔ اللہ اس کام کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو قتل کرتے ہیں اللہ والوں کو جو عدل کا حکم دیتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے کافروں کو آپ اے نبی علیہ السلام دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرے، ثم یتولا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ تو ہے ہی روح گردانی کرنے والے۔ ان اہل کتاب کا حال ہے کہ اپنی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنی کتاب کے بھی احکام سے روح گردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ بشارتیں بھی چھپاتے ہیں ان کے علماء حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ اعراض بھی کرتے ہیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اس چیز نے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے. بس چند دن ہم بھگت لیں گے سزا، یہ باتیں پہلے بھی آ گئیں، بچھڑے کی پوجا پاٹھ کی تھی، باقی تو جنت ہماری پکی ہے. اللہ تعالیٰ آگے تبصرہ عطا فرما رہا ہے، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص کو اس کا عمل اور ہر شخص کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. پیشی تو اللہ کیا ہوگی، محض کسی گروہ کے اندر ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں، مسلم بن کر آنا پڑے گا، اسلام کے رویش پر آنا پڑے گا، اور آخرت سامنے ہو تو بندے کے عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگلی دو آیتیں بہت پیاری ہیں توحید کے موضوع پر، بڑا پیارا مقام، مشہور بھی ہے. اس میں سے ایک حصہ ہمارے سیاست دانوں کو بھی یاد ہے. اس آیت میں سے جو اگلی آ رہی ہے ابھی آپ پڑھ لیں گے، ابھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ، اور اسکرین پر اگر ٹیکسٹ آپ کے سامنے تو بھی آپ پہنچ بھی جائیں گے کہ کون سا حصہ سیاست دانوں کو اچھی طرح آتا ہے. لیکن بہرحال سنیے، یہاں توحید کا بڑا پیارا خزانہ، اور سنیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایران کسرا کی فتح بھی عطا فرمائے گا، کسرا ایران کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ روم کی فتح عطا فرمائے گا. تو اعتراض کیا کفار نے، او ہو ابھی تو قسمہ پرسی کی حالت ہے، ابھی تو ان کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، ابھی ذرا مشکلات ہیں مسلمانوں کو، اور یہ چلے جناب دنیا فتح کرنے. تو اللہ جواب دے رہا ہے اس اعتراض کا، ایک بات. دوسری بات، شروع میں ذکر ہوا تھا نجران کا وفد آیا ہوا ہے، ابھی چند آیات کے بعد سلسلہ کلام شروع ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کلام بھی آ جائے گا. تو وہ نجران کا وفد آیا، ڈیلیگیشن عیسائیوں کا، ان کے ساتھ ان کا چیف پریسٹ اور ان کے بڑے بڑے ذمہ داران بھی تھے، ان سے حضور کا ڈائلاگ ہوا. ان کو بات سمجھ آئی، مگر وہ رومی حکومت کے تحت رہتے تھے، اور رومی حکومت سے ان کو وظیفے ملتے تھے، پیسہ ملتا تھا. تو وہ بڑے پریشان کہ اگر ان کی دعوت قبول کر لے تو رومی حکومت سے جو ہمیں پیسہ ملتا ہے، جو ہمارے مفادات ہیں، وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو ان کو بھی ذہن میں رکھیے، سنایا جا رہا ہے. اور یہ جو ایمان والوں کو بشارت حضور نے دی، کفار نے اعتراضات کیے، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے. اور ایمان والوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بادشاہ کا اختیار کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس. اب اس تفسیر کے بعد یہ اگلی دو آیتیں، قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیجئے، اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، تو اتی الملک ما تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک مما تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز ما تشاء، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وتذل ما تشاء، اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. اب آپ پہنچ گئے، ہمارے سیاستدانوں کو اکثر یہ مقام یاد ہے، یا پھر وہ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ تو یاد ہے لیکن اس سے پیچھے جو مشقتیں جھیلنی ہیں وہ یاد نہیں رہتا ہمیں. اللہ حال پر رحم فرمائے ہمارے. بہرحال یہاں اللہ کی شان، وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. یہ دن رات کا نظام اللہ کی قدرت کی بڑی علامت اور نشانی. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. اس میں گہری باتیں بھی ہیں، سادہ باتیں بھی ہیں. سادہ بات بچوں کے لیے بڑی دلچسپ، بڑے بھی دلچسپی سے سنتے ہیں کہ بھائی مرغی ہے، اس سے انڈا نکل آیا تو زندہ سے مردہ، اور انڈے سے چوزا نکل آیا تو مردہ سے زندہ. اب اگلا سوال آپ مت مجھ سے پوچھئے گا کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، ٹھیک ہے، یہ جواب ہم نہیں دیں گے آپ کو. لیکن یہ سادہ مثال، گہری مثال کیا ہے، اللہ کسی جاہل کے گھر میں ایک صاحب علم کو کھڑا کر دے، اور کسی علم والے کے گھر میں کسی جاہل کو کھڑا کر دے. کسی مردہ قوم کو اللہ عروج عطا فرما دے اور کسی عروج والی قوم کو اللہ مردہ کر دے. یہ سب مثالیں اس کے ذیل میں آ سکتی ہیں. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. وترزق ما تشاء بغیر حساب, اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ بڑا خزانہ توحید کا, اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے, ایمان کی دولت عطا فرمائے, توکل کی نعمت عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کے لیے نصرت اور تائید کا معاملہ فرمائے اور ہمیں باطل کے مقابلے میں کھڑا فرما دے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين, مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء, اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایمان والوں کی حقیقی اور دلی اور قلبی دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے, حسن سلوک الگ شے ہے, وہ تو جانور کے ساتھ بھی کرنے کو کہا دین نے, لیکن قلبی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے. کافر اگر جنگ نہیں کرتے ہمارے خلاف, کافر اگر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرتے, کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہمارے خلاف, تو حسن سلوک ہو جائے گا. یہ بات سورۃ الممتحنہ میں آئے گی, لائن اللہ نے ڈرا کی ہے. جو کافر تم سے جنگ نہیں کرتے, تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, تمہارے نکالنے پر کسی کی مدد نہیں کرتے, جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو. لیکن جو تم سے جنگ کریں, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں, سورہ ممتحنہ 28 پارے میں, ان سے تمہارا حسن سلوک کا معاملہ بھی نہیں ہوگا, فرق کیا جائے گا. لیکن عموم کے اعتبار سے قلبی دوستی مسلمان کے مسلمان سے ہوگی, کافر سے نہیں. اور جو یہ کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا, گویا تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی. ہاں ایکسپشن بیان ہو رہا ہے, الا ان تتقوا منهم تقا, سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو کوئی مزائقہ نہیں. مثال کے طور پر کوئی ظلم کا معاملہ ہو گیا, کوئی مسلمان کافروں کے نرغے میں آ گیا, کوئی گروہ مسلمانوں کا کفار کے زیر تسلط آ گیا, تو ظاہری طور پر کوئی تعلق ہونا ایک الگ شے ہے. جان بچانے کی اگر نوبت آ گئی ہے اس کی تو گنجائش ہے, مگر دل کھول کر کافروں سے تعلق ہو, دل کھول کر ان کے ساتھ تعلقات ہوں, جیسے کہ آج کچھ لوگ کافروں کو زیادہ اچھا سمجھتے مسلمانوں سے, عجیب بات ہے. تو نہیں, یہ قلبی دوستی مسلمان کے صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے, یہ اہم بات ہے. اللہ کے غضب کا ڈر رکھو, اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے مرنے کے بعد. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے, یا اسے ظاہر کر دو, اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. یہ جملہ کبھی الگ سے بھی پڑھیں, کبھی اس کا ترجمہ گھر میں پرنٹ آؤٹ نکال کر رکھ لیں, کوئی نوٹس بورڈ پر وائٹ بورڈ پر لگا لیں. کیا اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں, یا اسے ظاہر کر دو, اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. تو اللہ سب کچھ جانتا ہے, ہم بندوں سے چھپ سکتے اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ ہمیں اپنی ذات کا ڈر عطا فرمائے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ جانتے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا, یاد رکھو جس دن ہر شخص وہ نیکی اپنے سامنے پائے گا جو اس نے کی تھی. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, اور وہ برائی بھی جو اس نے کی تھی سب انسان کے سامنے ہوگا. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدہ, تو برا انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. اس دن تمنا کرے گا یہ جرائم میرے سامنے نہ رکھ دیے گئے ہوتے آج, کاش یہ میرا حصہ میرے سامنے نہ پیش کر دیا گیا ہوتا, کاش اس کو چھپا دیا گیا ہوتا. اس دن کی حسرت سے کوئی فائدہ نہیں, آج ڈر کا فائدہ ہے, اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اللہ ڈراتا بھی ہے اور اللہ بہت شفقت فرمانے والا ہے. حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہنی چاہیے, یہ اعتدال کا رویہ. یہ 3 رکوع اور 30 آیات سورہ آل عمران کی مکمل ہوئیں. کچھ تمہیدی نوعیت کی باتیں آ گئیں اور نصارہ کے تعلق سے کچھ تمہیدی بات آئی ہے. اب سلسلہ کلام آ رہا ہے, اور وہ نصارہ کا جو ڈیلیگیشن آیا اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری کی، نجران کا علاقہ یمن کے قریب، وہاں سے آیا نصارہ کا ڈیلیگیشن، ان سے مکالمہ ہو رہا ہے اور دو ٹوک بات بھی ہوگی اور ایک مباہلہ بھی ہوگا. کیا لفظ ہے؟ مباہلہ. وہ لفظ آئے گا تو عرض کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چیلنج دینے والی بات کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا اور جو باطل پر اللہ اس پر لعنت کر دے. اللہ اکبر. مباہلے کی دعوت. یہ سارے موضوعات اب اگلی آیات میں آ رہے ہیں، اور پہلے تمہیدی بات آ گئی، اب ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کا حکم، اور پھر زکریہ علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موذانہ پیدائش کا ذکر آئے گا، پھر بیوی مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موذانہ پیدائش کا ذکر آئے گا، اور پھر نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد بھی ہمارے سامنے آئے گا. اس ترتیب سے مضامین اب آگے آ رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع یعنی میری پیروی کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم. اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خس اس خاص پس منظر میں بھی کہا جا رہا ہے اے نبی علیہ السلام اسے فرما دیجئے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتے. لاکھ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، نبی علیہ السلام کے رسالت پر ایمان نہیں لاتے، کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ایمان کا دعویٰ باطل. ایک ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. یہ محبت ماتھے پر لکھی نہیں ہوگی، گلے میں کوئی اس کا میڈل نہیں ہوگا، اس کا ثبوت پیش کرو اتباع رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباع کا ثبوت پیش کرو. اور اتباع حکم سے آگے کی بھی شے ہے. ایک لفظ اطاعت اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے معاملات. یہ حکم ہے کرنے کا کرو، یہ حکم ہے نہ کرنے کا رک جاؤ. اطاعت سے بھی آگے میدان ہے اتباع کا. نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرنا یہ اتباع کا میدان ہے. تو ہم سے بھی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اے نبی آپ فرمائیے میری اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے جامع ترمذی کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے یقینا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو نبی علیہ السلام کی اتباع یہ ثبوت ہے اللہ کی محبت کا. اور اس زمن میں آخری بات، انگلش میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں ایڈ کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ. اور بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے؟ دعوت دین کی سنت 23 برس، اقامت دین کی جد و جہد 23 برس، مکے میں قرآن کے ذریعے جماعت سازی 13 برس، مدنی دور میں بدر، احد، احزاب، فتح مکہ، غزوہ تبوک، انٹرنیشنل لیول پر، بیرون عرب، اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اس انقلاب کا ایکسپینشن کا معاملہ، یہ 23 برس کی جد و جہد ہے. یہ آج میرے اور آپ کے ذمے ہے. یہ اتباع کا سب سے بڑا میدان ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم سے مطالبات ہیں. اس تعلق سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب چاہ تو ہے حب رسول اور اس کے تقاضے. حب رسول اور اس کے تقاضے بڑا قیمتی کتابچہ ہے، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. اور ایک اور کتابچہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس میں بھی یہ تفاصیل آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. فرمایا یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. تم اللہ سے محبت کرنے چلے تھے، نبی علیہ السلام کی اتباع پر آؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. نوٹ کیجئے گا یہ انداز کم از کم 11 مرتبہ قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آیا ہے. 11 مرتبہ کم از کم اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت علیہ السلام. اور ایک جگہ انداز مختلف ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی علیہ السلام اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت شمار کرنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے. حضور کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہو سکے گی, اور اکثر اطاعت کا جو دائرہ ہے وہ احکام سے متعلق ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی, رسول علیہ السلام کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب سلسلہ کلام میں آ رہا ہے, پہلے بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ جب ان کی ولادت ہوئی ان کی والدہ محترمہ کے ہاں, پھر زکریہ علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام, پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ ترتیب آئے گی. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو علیہم السلام اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر, اس زمانے کے اعتبار سے چن لیا, ورنہ ابدی فضیلت سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو. آل عمران, عمران دو مشہور گزرے تاریخ میں, ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک بی بی مریم کے والد, تو یہاں مراد بی بی مریم کے والد عمران ہیں. وہ آل عمران علی العالمین, اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر. ذریتم بعضها من بعد, وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اذ قالت امرات عمران, یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, اے میرے رب بے شک میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے, بس میری طرف سے نظر قبول فرما. یہ بی بی مریم کی والدہ ہیں. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, تو جب انہوں نے اس لڑکی کو جنم دیا تو حسرت سے کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے, ارادہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو سارے کاموں سے آزاد رکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نظر کر دوں گی, وقف کر دوں گی, اللہ نے بیٹی عطا کر دی. عرض کرنے لگی حسرت سے اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کسے جنم دیا ہے. وليس الذكر كالأنثى, اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا. جو عظمت, جو مقام, جو رتبہ بی بی مریم کو اللہ نے دیا سینکڑوں کیا ہزاروں کیا کروڑوں مردوں کو بھی نہیں میسر آ سکتا. وليس الذكر كالأنثى, اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا. وإني سميتها مريم, اور عرض کرنے لگی میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم, اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. یہ بہت قیمتی بات ہے, اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی. وہ کب ہوگی اولاد پتہ نہیں, دعا ابھی سے ہو رہی ہے شروع سے بچائے جانے کی. سنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے, لوگ توجہ نہیں کرتے. زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسنون دعاؤں کی کتابیں لیجئے, مل جائے گی آپ کو. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا, اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا زوجین, اور جو رزق یعنی اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا. اور تعلق مکمل ہو جانے کے بعد اے اللہ اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا, جو رزق یعنی اولاد تو مجھے عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھنا. یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا, اس کی حفاظت کے لیے دعائیں ماں باپ ابھی سے کریں. ابھی تو تعلق قائم ہوگا, نہ جانے کب حمل ٹھہرے گا. یہ دعائیں یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے. فتقبلها ربها بقبول حسن, پھر اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا. وانبتها نباتا حسنا, اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا. وکفلها زکریا, اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا. لکھا ہے مفسرین نے یہ خالو تھے, زکریا علیہ السلام خالو تھے بی بی مریم کے, اور اس میں بڑا منصب بھی ان کے پاس تھا. آگے ذکر آئے گا, قرآن نازی ہوئی, ان کا نام نکلا اور یہ سرپرستی ان کو حاصل ہوئی. تو بی بی مریم کی تربیت میں جناب زکریا علیہ السلام کا بڑا حصہ. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے. یہ محراب ہماری مسجد والی محراب نہیں، محراب سے مراد ایک وہ کمرہ، مخصوص جگہ جہاں انفرادی طور پر بندہ اللہ کی بندگی میں مشغول رہے، محراب عبادت گاہ. وجد عندها رزقا، تو جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے. قال یا مریم، ایک بار بولے اے مریم، انا لکی ہذا، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ بے موسم کے پھل بیوی مریم کے سامنے رکھے ہوتے تھے. اے مریم کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم بولی اللہ کی طرف سے ہے. اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کی زبان پر اللہ نے حکمت کی باتیں جاری کر دیں، کوئی خاتون نبی نہیں بنی مگر اللہ حکمت تو عطا فرمانے پر قادر، تو ان کی زبان پر بڑی حکمت کی باتیں جاری ہوتی. تو حضرت زکریا فرماتے مریم یہ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم علیہ السلام بولی یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب یہ نظارہ دیکھ کر دین اینڈ دیر زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں. اچھا ایک منٹ رک کر ذرا ایک بڑی پیاری بات سمجھ لیجئے. اب یہ واقعات آ گئے، واقعات کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. اور قرآن کا انداز دیکھیے، کہاں اتنی طویل آیت پڑھ کر آئے ہم، آیت الدین، بڑے گہرے مضامین اس کے اندر، اور پھر وہ محکمات اور متشابہات کے مباحث، اور کہاں اب سادہ انداز میں واقعات، حکمت کی باتیں، دعاؤں کا تذکرہ. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ مضامین بدلتے جاتے ہیں، توجہ برقرار رہتی ہے. امید ہے کہ آپ سب کی توجہ برقرار ہوگی الحمدللہ. ہنالک دعا زکریا ربا، وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. یہ پیغمبروں نے دعا مانگنا بھی سکھایا، کیسی اولاد؟ طیبہ، پاکیزہ اولاد. صرف اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد. یہ فکر مندی ماں باپ کو ہونی چاہیے اولاد کے بارے میں کہ اولاد پاکیزہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے. ادھر دنیا میں ماں باپ اور امت کے لیے بھی مفید ہو، اور پھر آگے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر ان کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ یعنی زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. ونبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے، چنے ہوئے بندے نبی ہوں گے اللہ کے. چند باتیں، اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے مراد عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ ولادت ہے، تو جناب یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. ایک نمبر، دو سیدن سردار ہوں گے، صاحب وجاہت ہوں گے، صاحب منصب ہوں گے، اور سب سے بڑا منصب نبوت عطا ہوئی. وہ حسوراً، اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، تمام انبیاء ضبط نفس والے ہوں گے، نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے. خاص یہ ذکر کیوں؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہود نے اعتراضات کیے معاذ اللہ، یحییٰ علیہ السلام پر بدترین الزامات لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیونکہ قرآن آخری کلام آخری وحی ہے نا، وہ بڑے پاکیزہ تھے اور ضبط نفس کرنے والے تھے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے. قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. ومرأتی عاقر، اور میری بیوی بانج ہے. اچھا یہ پیغمبر ہے نا، تو یہ کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، سنیے گا، بلکہ کبھی خوشی میں تعجب ہوتا ہے. اچھا میرے بیٹے کا اے گریڈ آ گیا، اے پلس آ گیا، اچھا میرے بیٹے کا نامینیشن آ گیا، یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ ہے تو تعجب کی بات، مگر یہ حیرت خوشی کی وجہ سے، میرے بیٹے کو، تو میرے یہاں بیٹا ہوگا بڑھاپے کے اندر. Is it so? سبحان اللہ، اللہ میری بیوی بھی بانج ہے، Is it so? ایسا ہوگا؟ اللہ اور اطمینان دلا رہا ہے. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لي آیا، زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے۔ یہ کیفیت طاری ہوگی، کوئی نقص یا بیماری کا معاملہ نہیں ہوگا، ایک کیفیت طاری ہوگی کہ بس گفتگو اشاروں سے ہو سکے گی۔ تو جان لینا اب بیٹے کی ولادت کا معاملہ آ گیا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ زکریہ علیہ السلام کے ہاں موجزانہ طور پر کہ جب بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے، اولاد کو جنم دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ موجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اب اصل میں بات کیا ہے، یہ گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے نصارہ کو سمجھانے کے لیے، یہ گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے۔ موجزانہ ولادت کس کی ہو گئی؟ یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب بیوی مریم علیہ السلام کے ہاں موجزانہ طور پر ولادت ہوگی بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک اور نقطہ نوٹ کر لیں، سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، سورہ مریم ہے مکی سورت 16 پارے میں، وہ مکی دور میں آ چکی، یہی انداز وہاں پر آئے گا اور کچھ تفصیلات وہاں پر ہیں۔ مدنی سورتیں بعد میں آئی ہیں، یہ بات کا بیان ہے، اور سورہ مریم میں ذرا اور باتیں بھی آئیں گی اسی انداز سے۔ اب بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں موجزانہ طور پر ولادت کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور وہ نجران کے وفد کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں اگر کرسچنز ہوں، مسیحیت کے ماننے والے ہوں، ان کو بھی یہ باتیں پریزنٹ کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تمہیں اپنے زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹریبیوٹ، یہ اللہ کی طرف سے عظمت کا بیان بی بی مریم کے لیے علیہ السلام۔ شیخ احمد دیدار مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اس دور میں کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن وہ پائنیئر رہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اس آیت کو کوٹ کرتے اور کرسچن سے کہتے تھے بائبل کو کھولو اور بی بی مریم کا بیان پڑھو، اور قرآن کو کھولو اور بی بی مریم کا بیان پڑھو، نو میچ ود دا بائبل، رادر نو میچ ود دا ورڈز آف قرآن۔ یہ اللہ کا ٹریبیوٹ بی بی مریم کے لیے علیہ السلام، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور اللہ نے تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں اور اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے چن لیا۔ یا مریم قنوتی لربکی واسجدی ورکعی مع راکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی علیہ السلام یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے اس وقت جب وہ لوگ قرآن دازی کے لیے دریا میں اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑے کا مطلب ہر ایک چاہ رہا تھا، جو بھی وہاں پہ پادری ہوں گے، پریس ہوں گے، مذہبی پیشوا ہوں گے، کہ بی بی مریم پر اللہ تعالیٰ نے نور ہی نور رکھ دیا ہو گیا، ہر ایک چاہ رہا ہوگا کہ ان کی کفالت میرے ذمے آ جائے۔ تو ان کا حل یہ نکالا گیا کہ اپنے اپنے قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم بہاؤ پر رک جائے گا بس اس کے ذمے لگے گی سرپرستی بی بی مریم کی۔ اور یہ قلم ٹھہرا کس کا؟ زکریہ علیہ السلام کا۔ ان کے پاس سرپرستی کا معاملہ آیا بی بی مریم کی۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں وہ معزز ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گہوارے میں، ماں کی گود میں، اور بڑی عمر میں، اور وہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، نزول عیسیٰ کی طرف اشارہ، قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عقیدے کے اعتبار سے ایک جملہ نوٹ کر لیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں، وہ پہلے رسول تھے، اب جب آئیں گے تو نئے نبی کی حیثیت میں نہیں، اور وہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ہمارا اس پر عقیدہ ہے، اور احادیث واضح قرآن پاک میں اشارے اور امت کا اجماع بھی اس پر ہے. البتہ اشارہ یہاں پر کیا ہے، ماں کی گود میں کلام کرنا یہ تو معجزہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سبحان اللہ پوری تقریر آئے گی سورہ مریم میں، پوری تقریر ماں کی گود میں انہوں نے کی، تو یہ تو معجزہ ہے. بھائی بڑی عمر میں تو ہر بندہ بات کرتا ہے، تو اس میں کون سے معجزے کی بات ہے. اور نمبر دو، بڑی عمر پختہ عمر قرآن پاک کہتا ہے 40 برس، سورہ احقاف آیت نمبر 15، 40 برس پختہ عمر، اور 33 برس کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اللہ نے صحیح سالم بلند فرما لیا 33 برس کی عمر میں. تو 40 سال کی تو نہ ہوئی ان کی، تشریف لائیں گے اور کلام ہوگا تو پختہ بڑی عمر میں بھی کلام کریں گے، اور بڑی عمر میں ان کا کلام کرنا معجزہ کس معنی میں، اللہ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا، صدیاں ہو گئی، دوبارہ تشریف لائیں گے اور کلام کریں گے. یہ ہے معجزے کا پہلو، ورنہ بڑی عمر میں ہر بندہ آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا. قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مریم علیہ السلام بولی اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں. قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اللہ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل سکھائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں ملی، شریعت تورات میں تھی اسی کو انہوں نے جاری رکھا، انجیل میں حکمت کی باتیں، ان کے واعظ و نصیحت کی باتیں، تمثیلات پیرابلز کا بیان، دعاؤں کا بیان بڑا پیارا ہے انجیل میں. تورات میں جو شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کو جاری رکھا، چنانچہ اس آیت کی یہ بھی ترجمانی ہے، اللہ انہیں کتاب یعنی احکام سکھائے گا مراد تورات، اور حکمت سکھائے گا مراد انجیل. تورات میں احکام، حکمت انجیل میں اس کا بیان. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. یہ اہم نقطہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے. سینٹ پال تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 صدیوں کے بعد عیسائیت کو مشنری ریلیجن بنایا ہے، مشنری مذہب بنایا ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نان اسرائیلیز کے لیے نہیں ہے، صرف اسرائیل والوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہے. چنانچہ یہ گڑبڑ کی ہے سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 صدیوں کے بعد، سارے انسانوں کے لیے رسالت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں بار بار آئیں گی، سورہ آراف کی آیت نمبر 158 میں بھی اس کا ذکر آئے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ کہیں گے یقیناً میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، ایک پرندے کی سی صورت. فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ کی صورت بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اس دور میں طب، میڈیکل سائنس کہہ لیں، طب کا بڑا چرچا تھا، تو اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا آسان ہو. اور سنیے، دجال آئے گا تو غیر معمولی اختیارات یا صلاحیتیں ہوں گی، امتحان کے لیے اللہ دے گا اس کو. اس دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے معمولی نہیں بلکہ بہت غیر معمولی معجزات عطا فرمائے، وہ تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا. احادیث میں منظر نامے موجود ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان. ومصدقا لما بين يدي من التوراۃ اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یہود کی غلطیوں بلکہ نافرمانیوں جرائم کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، اونٹ کا گوشت ہے، جانوروں کی چربی ہے، اور جانوروں کی چربی کے علاوہ کچھ پرندے ہیں، یہ ان پر حرام کر دیے گئے تھے ان کی سزا کے طور پر۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں تمہارے لیے حلال کر دوں وہ کہ حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، وجئتکم بآیت من ربکم اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی، یہ نجران کے لوگوں کو اور نصارہ کو ہر دور کے مسیحیت کے ماننے والوں کو سنایا جا رہا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اللہ ہی کی عبادت کی انہوں نے دعوت دی۔ فلما احس عیسى منهم الكفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا، یہ یہود جو اس وقت موجود تھے وہ دشمن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، سنیے گا کیوں، دنیا کی محبت میں ڈوبے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کے علماء دنیا پرستی میں ڈوبے تو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ان کی برائیوں پر ان کو متنبہ کیا تو یہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور رومی حکومت کے ذریعے معاذ اللہ ان کو سولی دلوانے کی انہوں نے کوشش تک کی۔ تو جب یہ سب کچھ دشمنیاں محسوس کی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اب ذکر اللہ فرما رہا ہے، فلما احس عیسیٰ منهم الكفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ تو فرمایا اللہ کے راہ میں کون میرا مددگار ہے، یعنی یہود تو دشمنی پر اتر آئے، حق قبول کیا کرتے دشمنی پر اتر آئے، لیکن پیغمبر نے تو دین کا کام کرنا ہے، پیغمبر نے تو اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، تو اب اکیلے نہیں جماعت ہونی چاہیے، پکار رہے من انصاری الی اللہ، فرمایا اللہ کے راہ میں کون میرا مددگار ہے، قال الحواریون حواریوں نے کہا، قال الحواریون حواریوں نے کہا ان کے ساتھیوں نے، نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وشہد بأننا مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یہ بہت اہم مقام ہے، نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے میرا مددگار کون ہے، اللہ کی طرف، ان کے ساتھی کہہ رہے ہم نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ اللہ کے مددگار بننا آج ہم سے تقاضا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 11، کونوا انصار اللہ ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو کیا ہے اللہ کا مددگار بننا، وہ ہے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا، اللہ کے دین کی جد و جہد میں پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، یہ اللہ کے نصرت ہے اور یہ تقاضا مجھ سے اور آج آپ سے ہے، یہ تقاضے آگے آتے رہیں گے۔ دوسری بات، دین میں جماعت بنانے کا طریقہ کیا ہے، ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے پکار لگاتا ہے اللہ کی طرف، بھائی یہ دین ہے اس کے تقاضے، وہ تو اول پیغمبر اٹھتے تھے، جو اتفاق کرتا جڑتا چلا جاتا، ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور جماعت بنتی چلی جاتی، جو اتفاق کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے۔ دینی اجتماعیتوں میں بھی جہاں عمارت کا تصور ہو، ایک امیر ہوتا ہے تو عموم کے اعتبار سے آغاز ایسے ہی ہوگا، ایک داعی کھڑا ہوگا اللہ کی طرف بلائے گا، لوگ جو اتفاق کریں گے جڑتے چلے جائیں گے۔ فرمائے کہ وشہد بأننا مسلمون آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نادل فرمایا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین بس ہمیں بھی حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے، ومکروا ومکر اللہ اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی اور اللہ نے جوابی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں ذرا کھلے دل سے ایک بات سن لیجئے، اس ہمارے دور میں قرآن پاک کے اردو ترجمے میں احتیاط، ادب اور احترام کے حوالے سے اعلی حضرت جنہیں کہا جاتا ہے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، اردو ترجمے میں ادب احترام کا لحاظ رکھنا، اعلی حضرت جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں بریلوی مکتب فکر میں امام احمد رضا خان صاحب، اس نقطے کے اعتبار سے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ عام ترجمہ کیا ہوتا تھا، اور انہوں نے چالیں چلی اللہ نے چال چلی، اب اللہ کے لیے چال کا لفظ اچھا محسوس نہیں ہوتا، عربی میں بڑی وسعت ہے اردو میں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے جوابی تدبیر فرمائی. یہ ہے ادب کا تقاضا, یہ احترام کا تقاضا, یہ احتیاط کا تقاضا. میں نے ایک دفعہ جملہ کہا ہے کہ ہم مختلف مکاتب فکر کے حضرات یا علماء کا کبھی کبھی حوالہ دیتے رہیں گے تاکہ ہمارے اندر دلوں میں وسعتیں پیدا ہوں اور جوڑ کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے جوابی تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. وہ چال چلنا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دلوانے کی کوشش کی رومی حکومت کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. یہ نقطہ آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں سیکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.